روشن ہے جہاں، علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے علم دین کی اہمیت اور تقاضے۔ علم دین کی اہمیت کیا ہے، کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے، کون سا سنت اور کون سا مستحب ہے، اسی طرح علم دین ہی کیوں ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہم اپنے سلسلے کے اندر سوالات کو شامل کریں گے۔ اور علم حاصل کرنا عبادت ہے تو کتنا اس کا ثواب ہے، مزید انشاءاللہ مدنی پھولوں کو ہم شامل کریں گے۔ علم دین بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ علم دین حاصل کرنا دنیاوی اور اخروی سعادتوں کا باعث ہوا کرتا ہے، لہذا ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ بہت پیاری حدیث مبارک، طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم و مسلمہ، فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، لہذا ہمیں اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کا دروازہ ہے۔ آپ کے پاس ایک مرتبہ 11 غیر مسلم افراد آئے، اس میں بات کرتے ہیں کہ ایک ہی سوال حضرت علی سے جا کر کریں گے اور اس کے مختلف جوابات کا ہم مطالبہ کریں گے۔ اب وہ سوال کیا کرتے ہیں، وہ ان سے سوال یہ جا کر کرتے ہیں حضرت علی سے کہ آپ بتائیں کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب ایک شخص آتا ہے یہی سوال کرتا ہے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ علم افضل ہے، تو عرض کی کہ اس کی دلیل کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا علم اس لیے افضل ہے کہ علم جو ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث ہے، جبکہ مال جو ہے یہ قارون حامان وغیرہ کی میراث ہے۔ وہ شخص چلا جاتا ہے، دوسرا شخص آتا ہے اور آ کر یہی سوال کرتا ہے کہ حضور یہ بتائیے کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ علم افضل ہے۔ عرض کی دلیل کیا ہے، فرمایا دلیل یہ ہے کہ علم تمہاری نگہبانی کرتا ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے، جبکہ مال کی خود تمہیں حفاظت کرنا پڑتی ہے، تو جو حفاظت کرتا ہے وہ اہم اور افضل ہوا کرتا ہے۔ تیسرا شخص آتا ہے یہی سوال کرتا ہے، آپ اس کو تیسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ علم ایک خاص دوست کو دیا جاتا ہے، جبکہ مال جو ہے وہ ہر کسی کو دے دیا جاتا ہے۔ چوتھا شخص آتا ہے یہی سوال کرتا ہے، آپ اس کو یہ جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ علم مال سے افضل ہے، دلیل اس کی یہ ہے کہ علم خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے اور مال خرچ کرنے سے کم ہوا کرتا ہے۔ پانچواں شخص آتا ہے تو وہ بھی یہی سوال کرتا ہے، آپ اس کو یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ علم ہی افضل ہے، دلیل یہ دیتے ہیں کہ صاحب علم ہمیشہ بزرگی اور عظمت سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ صاحب مال کنجوس وغیرہ کے القابات کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ چھٹا شخص آتا ہے وہ بھی یہی سوال کرتا ہے، آپ اس کو یہی جواب ارشاد فرماتے ہیں، دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ روز محشر مالدار سے ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا، جبکہ صاحب علم لوگوں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں داخل کروا رہا ہوگا، اس لیے علم جو ہے وہ مال سے افضل ہے۔ ساتواں شخص آتا ہے تو وہ بھی یہی سوال کرتا ہے، آپ اس کو یہی جواب دیتے ہیں، دلیل یہ دیتے ہیں کہ مالدار جب مر جاتا ہے تو اس کا تذکرہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ صاحب علم جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے علم کے واقعات، اس کے تذکرے جو ہے وہ باقی رہا کرتے ہیں۔ آٹھواں شخص آ کر جو ہے وہ سوال یہی کرتا ہے تو اس کو دلیل یہ دیتے ہیں کہ مالدار کے دشمن زیادہ ہوا کرتے ہیں جبکہ صاحب علم کے دوست زیادہ ہوا کرتے ہیں، اس لیے مال افضل ہے۔ نواں شخص آتا ہے تو آپ اس کو یہی ارشاد فرماتے ہیں، دلیل کے طور پر آپ یہ فرماتے ہیں کہ مال اگر مدتوں پڑا رہے تو وہ سیدھا ہو جایا کرتا ہے، جبکہ علم اگر پڑا رہے تو ضائع نہیں ہوتا، بندے کو فائدہ ہی پہنچاتا ہے، لہذا علم اس سے افضل ہے۔ دسواں شخص آتا ہے تو آپ اس کو یہی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں کہ مال سے دل سخت ہوتا ہے اور علم سے دل روشن ہو جایا کرتا ہے، لہذا علم جو ہے مال سے افضل ہے۔ گیارہواں شخص آتا ہے، یہی سوال کرتا ہے، حضرت علی اس کو یہی جواب دیتے ہیں اور دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ مالدار شخص غرور و تکبر میں آ کر بسا اوقات خدائی کا دعویٰ بھی کر دیتا ہے، مگر عالم جو ہوتا ہے وہ عجز و انکساری کو اپنائے رکھتا ہے، وہ اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارا کرتا ہے۔ تو آپ نے اس بہت سی پیاری حکایت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ملفوظات کے ذریعے سے جان لیا کہ علم افضل ہے۔ اب علم دین کی اہمیت کیا ہے اور علم دین کے تقاضے کیا ہیں، یہ انشاءاللہ ہم مفتیان کرام سے اپنے سلسلے میں ضرور سوالات کر کے اس کو شامل کریں گے۔ شفیق بھائی کی طرف چلتے ہیں، یہ ارشاد فرمائیے کہ علم دین سیکھنا کیوں ضروری ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دین کی اہمیت قرآن پاک میں اور احادیث طیبہ میں متعدد مقامات پر اس علم کی فضیلت کو، برکت کو اور اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ یہ وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح فرمائی ہے، ان کے درجوں کو بلند فرمایا جو علم والے ہیں۔
اچھا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضیلت کو بیان فرمایا،
صحیح،
علماء کی فضیلت کو بیان فرمایا، طلب علم نکلنے والے شخص کی فضیلت کو بیان فرمایا، عالم کی مجلس میں بیٹھنے والی کی فضیلت کو بیان فرمایا، علم دین رات کے حصے میں سیکھنے والے کو اس کو عبادت کا بہت بڑا درجہ عطا فرما دیا۔ تو یہ مختلف اس کے فضائل یعنی اور پورے پورے باب ہیں کہ جو علم کی ہی فضائل پر اور علم کے مناقب پر پورے پورے ابواب ہیں، اور علماء نے بڑی بڑی کتابیں اس بارے میں لکھی۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی بلند فرماتا ہے، اے ایمان والو تم میں سے، اور وہ جو علم والے ان کے درجوں کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔
جی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں،
علم والے ہی ڈرتے ہیں،
علم والے وہی اللہ سے
جی
ڈرتے ہیں۔ علم والوں کے لیے فرمایا، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ اے محبوب آپ فرمائیں کہ کیا علم والے اور نہ جاننے والے، بغیر علم والے، کیا یہ برابر ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو بیان فرمایا گیا فرشتوں پر اور دیگر پر جو فضیلت بیان فرمایا، تو اس کی جو وجہ بیان فرمائی، وعلم آدم الاسماء کلہا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام آسماء یعنی ان کے نام بتائیے، ہر ہر چیز کے نام بتائیے، یعنی اس میں وجہ فضیلت ایک علم بھی بیان فرمائے گی۔
جی،
اور نبی تو ویسے ہی افضل ہیں، لیکن جی اس اعتبار سے بھی کہ جو ذکر فرمائی آپ کی صفت، وہ علم کی آپ کی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے۔
صحیح،
علم اتنا اہم ہے اور اس کو سیکھنا کتنا ضروری ہے، اور واقعی جو علم سیکھتا ہے اس پر اللہ کی عطا کتنی بڑی ہے، کہ حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، دین کا تفقہ عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ اسے عطا فرماتا ہے۔
صحیح،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں ہیں، مچھلیاں ان کے لیے استغفار کرتی، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں علم سیکھنے کے لیے، علم کو طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے، حتیٰ کہ حدیث میں فرمایا کہ علم کو طلب کرنے کے لیے جو کسی راستے پہ چلتا ہے، اللہ اسے جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پہ چلاتا ہے۔ تو علم کے بے شمار فوائد اور فضائل، یہ اپنی جگہ، فضیلتیں اپنی جگہ ہیں اور ضروری بھی ہے۔ یہ اہمیت اور ضروری کیوں ہے علم دین؟ تو علم دین اس لیے بھی، یعنی اس کی اہمیت وہ تو ہر اہل علم پر تو بالکل واضح ہے، جو علم نہیں رکھتے ان پر بھی واضح ہے کہ علم ہونا کتنا ضروری ہے۔ علم دین کے بارے میں کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ علم دین ضروری ہے، تو انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں اور جنوں کو ہم نے نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مقصد تخلیق بیان فرما دیا، انسانوں کو کیوں پیدا کیا اور جنات کو کیوں پیدا فرمایا، فرمایا میری عبادت کریں، تو کہا کہ عبادت علم کے بغیر نہیں ہو سکتی، جب علم نہیں ہوگا تو عبادت نہیں ہوگی، یعنی علم اس کا ماحق اس طریقے سے عبادت کو بجا نہیں لایا جا سکتا، تو کہا اس لیے بھی فرمایا کہ پھر اس کے علاوہ بھی امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ ان کی ایک تحریر جس میں انہیں علم کیوں ضروری ہے، اس کی حکمت کیا ہے علم کی،
جی
تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرائض کی ادائیگی کا حکم دیا ہے اور میں علم کے بغیر ان کی ادائیگی پر میں قادر نہیں ہوں، علم ہونا ضروری ہے کیونکہ فرائض کی ادائیگی پوری کما حق ہو جائے۔ دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا،
صحیح،
علم نہیں ہوگا تو گناہوں سے کیسے بچ پاؤں گا،
کیسے بچیں گے۔
تیسری بات آپ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اب نعمتوں کی پہچان اور اس پر شکر ادا کرنا یہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ چوتھی بات آپ فرمانے لگے کہ مجھے مخلوق کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ رہوں، مجھے پڑوسیوں کے حقوق بھی پتا ہوں، میں اپنے گھر پہ ہوں تو اپنے ماں باپ کے حقوق بھی پتا ہوں، اپنے بچوں کے حقوق بھی پتا ہوں، اپنی بیوی کے حقوق بھی پتا ہوں، تو ایک معاشرے کے اندر یعنی یوں کہہ لیں کہ حقوق العباد جن سے متعلق ہے وہ سارے کے سارے جو حقوق العباد ہیں، کیونکہ حقوق دو طرح کے، حقوق اللہ اور حقوق العباد،
جی
حقوق اللہ بھی کما حق ہو، علم کے بغیر ان کی ادائیگی ممکن نہیں، اسی طرح حقوق العباد بھی جب ان کی پہچان اور معرفت نہیں ہوگی تو اس کی ادائیگی کیسے ممکن ہوگی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں کوئی مصیبت آئے صبر کروں، تو ان مصیبتوں پر صبر کروں، تو یہ صبر کرنا بھی علم کے بغیر، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ صبر تو بالآخر کر ہی لیا جاتا ہے مصیبت پر، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے،
صبر آ ہی جاتا ہے، وقت کم ہو جاتا ہے،
لیکن علم کے ساتھ یعنی دین کے کیا تقاضے ہیں، وہ صبر کیسا ہونا چاہیے اور کس وقت ہونا چاہیے، سارے شکوے شکایت کرنے کے بعد آپ کہیں کہ ہم صبر کر کے بیٹھے ہم نے اور کیا کیا ہے، تو وہ تو آدمی پتہ نہیں اپنی کئی حدیں کراس کر چکا ہوتا ہے پہلے سے۔ اور چھٹی بات آپ کہتے ہیں بہت خوبصورت بات فرمایا کہ مجھے شیطان سے دشمنی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے،
کھلا دشمن،
تو کھلا دشمن ہے، اس سے دشمنی کا مجھے بھی حکم ہے، میں اس کے برخلاف کروں گا، اس کی پیروی نہیں کروں گا، علم کے بغیر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، تو یعنی یہ علم دین کی فرضیت میں جو حکمتیں ہیں امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے بہت خوبصورت انداز میں ان کو بیان فرمایا۔
یہاں پر علم کی فضیلت سے متعلق علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ کسی بھی شخص کو اپنے خاتمے سے متعلق علم نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ کس پر ہوگا، فرمایا سوائے فقیہ کے جو علم دین حاصل کرنے والا ہو، کہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا فلیفقہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، جو جس کو دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے تو یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ہی ارادہ فرمایا ہے، تو وہ جنت میں ہی جائے گا۔ اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ امام اعظم کے شاگرد ہیں اور فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، آپ کے انتقال کے بعد کسی نے جو ہے وہ آپ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ ہوا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور فرمایا کہ اگر میں تجھ پر عذاب کرنا چاہتا تو تجھے علم عطا نہ کرنا۔ تو اندازہ کریں کہ علم کی کتنی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف علم کی وجہ سے بخش دیا، اور علم کرنے والے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ جو شخص علم دین حاصل کر لے۔
بہت سارے فضائل مدنی چینل کے ناظرین، علم کی اہمیت کے حوالے سے، علم کے فضائل کے حوالے سے آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ اچھا کفیل بھائی، یہ ارشاد فرمائیں کہ اب علم کے مختلف درجات ہیں، بعض علوم حاصل کرنا فرض ہوگا، بعض سنتیں ہوں گی، اور بعض علوم کو حاصل کرنا یہ مستحب ہوگا، تو اب ایسا کون سا علم ہے کہ جس کا حاصل کرنا فرض، سنت اور مستحب ہوگا، اس کو کیٹاگرائز کس طرح کیا جائے گا؟
بالکل، یہ جاننا ضروری ہے، جیسے حدیث مبارکہ بھی ابتدا میں بیان کی گئی کہ طلب العلم فریضۃن علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر جو ہے وہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ اسکولوں میں یا دیگر جگہوں پر ہمیں لگی ہوئی نظر آتی ہے، اور شاید لوگ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ علم بھی وہ ہے کہ جس کا فرض کرنا حدیث میں کہا گیا، حالانکہ جو فرض علم دین ہے جس کا سیکھنا فرض ہے وہ دین کا ہے.
اور پھر سوال کی طرف
دین میں بھی دین کے علم میں بھی کئی جو ہے وہ کیٹیگریز ہیں, کس کا سیکھنا فرض ہے, کس کا فرض عین ہے, کس کا فرض کفایہ ہے. جیسے سب سے پہلے ایک مسلمان کے لیے, اور اس حدیث مبارک کی شرح میں بھی علماء نے بیان فرمایا کہ اس حدیث میں جو علم کی طلب ہے یہاں سے علم عقائد مراد ہے. ضروریات دین کا علم ہونا یہ ایک مسلمان پر فرض عین ہے سب سے پہلے, کیونکہ عقیدہ درست نہیں ہوگا تو کوئی عمل ہی کسی کام کا نہیں ہوگا. سارے اعمال کی بنیاد ہی جو ہے وہ عقائد کے اوپر ہے. تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق عقائد اپنے درست کرے اور اس سے متعلق علم دین حاصل کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق علم حاصل کرے, فرشتوں سے متعلق, کتاب آسمانی کتابوں سے متعلق, الغرض جو بھی ضروریات دین ہیں ان کا سیکھنا یہ سب سے پہلے فرض عین ہے.
صحیح.
اب اس کے بعد جو دوسرا درجہ آتا ہے فرض عین میں ہی, فرض عین میں بھی درجے ہیں, سب سے پہلا درجہ جیسے عقائد کا بیان کر دیا, اب اس کے بعد اعمال کا درجہ آتا ہے.
صحیح.
اعمال میں اب کس کس کا سیکھنا فرض ہوگا, جو جو چیزیں بندے پر واجب ہوتی چلی جائیں گی. جب بالغ ہونے کے قریب آ رہا ہے تو اب نماز کو سیکھنا فرض ہوگا, مال جب اس کے پاس آ رہا ہے تو زکوٰۃ کو سیکھنا فرض ہوگا, جب خرید و فروخت کے لیے جائے گا تو اس سے متعلق احکام سیکھنا فرض ہوگا. تو جو چیزیں اس کے زندگی میں ساتھ ساتھ آتی جائیں گی جن چیزوں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا, اور چونکہ مکلف جب ہو جائے گا بالغ ہو جائے گا تو تمام شریعت کے احکام اس کی طرف لاگو ہوں گے, تب اس پر وہ ضروری ہوگا کہ ہر کام شریعت کے حکم کے مطابق کرے, جس چیز سے شریعت نے منع کیا اس سے دور ہو جائے. اور یہ کس کے ذریعے سے ہوگا, یہ علم دین کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکے گا. تو یہ ضروری ہے. پھر علماء نے فرمایا کہ یہ تو ہے کہ انسان کے ظاہری فقہی اعمال کا حکم, فرمایا اس سے بھی پہلے اگر دیکھا جائے تو انسان کے دل کا معاملہ ہے کہ باطنی اعتبار سے جو امراض ہیں ان کا علم حاصل کرنا کہ ان سے بچا کس طرح جائے.
صحیح.
ان میں سے کون سی بیماری کیا ہے, کون سا گناہ کیا ہے, جیسے بدگمانی ہے, ریاکاری ہے, اور یہ جتنی چیزیں دل کے معاملات ہیں, تو اب ان کا کیونکہ یہ تو شروع سے ہی پیدا ہو جائیں گے نا, نماز زکوۃ تو اس وقت آئے گی جب مال آئے گا.
صحیح.
لیکن جب بندہ بالغ ہوگا تو دل تو اپنا کام جو ہے وہ کرے گا, تو اب شیطان دل کے اندر جو ہے وہ ریاکاری کی بھی جو ہے وہ آفت ڈالے گا, عجب کی بھی آفت ڈالے گا, تکبر کی بھی آفت ڈالے گا. اب ان چیزوں سے بچنے کے لیے بندے کو علم دین حاصل کرنا ہوگا کہ کیا چیز تکبر میں شامل ہے اور میں اس سے بچ کس طرح سکوں گا. تو فرمایا کہ یہ ضروری ہے. تو یہ تو ہو گیا پہلا فرض عین, اور پھر اس میں بھی ہم نے کیٹیگری بیان کر دی.
فرض عین سے کیا مراد ہے, اس کو تھوڑا
فرض عین سے مراد یہ کہ ہر ایک پر لازم ہے, ہر مسلمان پر لازم ہے جو بالغ ہے عاقل ہے.
اچھا.
دوسرا درجہ آتا ہے فرض کفایہ کا,
یہ کیا
کہ اگر بعض لوگ کر لیں تو بقیہ سے ساکت ہو جاتا ہے. اس کی مثال عام یوں سمجھ لیں کہ پانچ نمازیں تو فرض عین ہیں ہر بندے کے اوپر پڑھنی ہے, لیکن نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ اگر کوئی بھی چند افراد بھی پڑھ لیتے ہیں, یہ ایک بھی فرد پڑھ لیتا ہے تو بقیہ افراد سے وہ فرض ساکت ہو جاتا ہے, وہ گناہگار نہیں ہوتے. لیکن اگر کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو سب گناہگار ہوں گے. دوسرا درجہ آ جاتا ہے فرض کفایہ کا. اس میں علماء نے فرمایا جیسے علم تفسیر اور فقہ, اس کا سیکھنا جو ہے وہ فرض کفایہ ہے. یہ وہ فقہ جو کہ ایک تو ہم نے بیان کر دی ضرورت سے متعلق, جو بندے کو اپنے اعمال کی ادائیگی میں ضروری ہے, نماز میں, زکوٰۃ, حج, اس کے علاوہ یہ وہ فقہ کا علم ہے کہ جس کو اپنے ساتھ اس کو نہیں آتا.
یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ بندے کی حالت موجودہ جو ہو
جی
اس کے مطابق اس کو علم حاصل کرنا یہ فرض ہے.
جی
اب حالت موجودہ اس کی جو ہو اس کے مطابق علم حاصل کرنا فرض ہے, اس سے کیا مراد ہے, اس کو تھوڑا واضح فرمائیں.
دیکھیں حالت موجودہ آپ یوں دیکھ لیں, جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھتا ہے.
جی
بالغ ہو گیا, اب نماز کے مسائل تو جو ہے وہ اسے پتہ ہے. اب جب تک وہ اپنے شہر میں نماز پڑھ رہا ہے تو اب نماز سے متعلق اس کو مسائل پتہ ہے.
جی
لیکن اب وہ جانا چاہتا ہے سفر کرنے کے لیے,
سفر کرنے کے
لیے. اب اس کے اوپر مسافر کی نماز کے احکام سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہو جائیں گے کہ اب اس کی حالت موجودہ جو آگے جا رہی ہے, چونکہ علم پہلے حاصل کرے گا, یہ تو نہیں کہ پہلے اس حالت میں اتر جائے اور پھر وہاں پر جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھے کہ اس کے مسئلے کیا ہیں یا اس کا علم کیا ہے. تو وقت سے پہلے علم حاصل کرے گا. ہاں قریب وقت کے اندر اس کے اوپر وہ سیکھنا ضروری ہوگا کہ جب پتہ ہے کہ اب نہیں سیکھوں گا تو میں اس عمل کی فوتگی کی طرف چلے جاؤں گا, وہ عمل مجھ سے کما حقوق ادا نہیں ہوتا.
اچھا اب سیکھنے سے کیا مراد ہے, آپ دیکھیں نا کہ شفیق بھائی آپ کیا فرماتے ہیں کہ جیسے کفیل بھائی نے فرمایا کہ کوئی بندہ سفر پہ جا رہا ہے تو اس کے لیے قصر کے مسائل سیکھنا یہ اس کے لیے ضروری ہے, اب کیا وہ کتابوں کو لے کر بیٹھ جائے, مدرسے میں داخلہ لے لے, یا جاتے ہوئے چند ایک قصر کے مسائل کسی عالم سے مفتی صاحب سے پوچھ کر چلا جائے اور اپنے سفر کو جو ہے وہ طے کر کے واپس آ جائے؟
دیکھیں, علم دین سیکھنے کے جو تقاضے ہیں, جو طریقہ کار ہیں, کن کن طریقوں سے علم سیکھا جا سکتا ہے.
جی,
اب بعض تو وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بطور خاص ہی درپیش ہیں اور اس کے لیے اس کو بطور خاص ہی کچھ کوشش کرنی ہوگی اور اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں. اب پہلا طریقہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی معتبر عالم دین کی کتاب یا رسائل وغیرہ میں بعض اوقات مسائل عام فہم ہوتے ہیں اور لکھے ہوتے ہیں, وہاں سے موجود اس کو مسئلہ پڑھ لیا اور یہ کسی عالم دین سے باقاعدہ جا کر تسلی کر لے, پوچھے بھی ضرور, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو, کیونکہ ہر لکھا ہوا مسئلہ اپنے اوپر منطبق کرنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے.
اچھا,
علم دین سیکھنے کا ایک ذریعہ کتابوں کا مطالعہ کرنا بھی ہے, لیکن وہ اگر استاد یا عالم کی رہنمائی کے بغیر ہوگا تو پھر آدمی کبھی منطبق کرنا, یعنی یہ میری ہی صورتحال ہے, یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا.
غلطی ہو سکتی ہے,
سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی مدرسے میں ہی داخلہ لے کر ہی علم دین سیکھ سکتا ہے. اس کا ذرائع علم میں جو عام اوور آل علم سیکھنے کے ذرائع ہو سکتے ہیں, مساجد کے ذریعے, درس گاہوں میں بھی سیکھتے ہیں, مساجد کے اندر بیانات, واعظ, دیگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے, اسی طرح باقاعدہ بعض جگہوں پر, یعنی علماء باقاعدہ وقت نکال کر بیٹھتے ہیں. کبھی کوئی عالم دین بیٹھتے ہیں بھی عصر کے بعد عام ہم سے بات کر لیں. مساجد کے بعض ایسے عالم بھی ہوتے ہیں اور آئمہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی عالم دین بھی ہوتے ہیں اور صحیح دین کی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں, یہ صلاحیت بھی ہے, تو وہ بیٹھتے ہوتے ہیں عموماً وقت نکال کر کہ آپ اس ٹائم ہم سے اس بارے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. یا بطور خاص دارالافتاء ہیں یا دارالعلوم ہیں, آج کل تو یہ بھی ایک اچھی ماشاء اللہ ایک تعداد ہے علماء کی جو باقاعدہ اس چیز کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں اور بیٹھتے ہیں کہ لوگ ان سے رہنمائی حاصل کریں.
سروسز آج کل موجود ہیں, فون کے ذریعے, میل کے ذریعے, کئی طریقوں سے آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں.
اور بطور خاص ہمارے مدنی ماحول میں دارالافتاء اہل سنت, جو کہ متعدد شہروں میں اس کا قیام ہے, ٹیلی فون کے ذریعے وہ مسئلے کو سیکھا جا سکتا ہے, ای میلز کرنے کے ذریعے. اب یہ بہت پیاری بات کی کہ سفر پہ جانا ہے, جب وہاں پہنچ گئے اب مسئلہ پوچھ رہے ہیں. اب ہو سکتے ہیں نماز کا وقت ہے, اب آپ کو اس وقت میسر آئیں بھی نہ آئیں, تو پھر تو سفر کی تیاری ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم نے اگر کسی نے اگر عمرے پہ جانا ہو تو وہ یہاں سے ٹوٹل پوری معلومات, اپنے 15 دن کا شیڈول پورا ٹوٹل کہ بھائی ہم ایئرپورٹ پہ اتریں گے ہمیں کون ملے گا آگے, ہم کس سے رابطہ, اس کا رابطہ نمبر, فلاں اپنا پورا کہہ دیتا ہے. اچھا چلیں یہ تو عمرے پہ جا رہے ہیں, اگر کوئی کاروباری وزٹ پہ کہیں جا رہا ہو, کسی بھی ملک جا رہا ہو یا کسی شہر میں جا رہا ہو, پوری معلومات اس آدمی سے لیتے ہیں کہ جو واقعی وہاں ہو کر آیا ہوا ہے, کہ یار یہ مجھے صحیح صحیح طریقے سے پتہ چل جائے. تو نمازیں عبادات تو ہمیں زیادہ اس میں, اب وہ چاہے نماز کا مسئلہ قصر کی صورت میں آیا ہے, ہاں ایسے واقعی ملے ہیں کہ یہ بھی ایک بے علمی کی آفت ہے کہ 15 دن عمرہ پیکج پہ گئے, عمرہ کر کے بھی آئے اور ٹوٹلی نمازیں غلط پڑھی,
اللہ
یعنی پڑھنی سفر کی تھیں اور پڑھ کے پوری عمل پڑھ, اور ایسے بھی ہوتے ہیں. یعنی
اچھا آپ اس میں دیکھیں, قصر اگر واجب تھا اور کسی نے اگر پوری نماز پڑھ لی تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟
بالکل گناہگار ہوگا, قصر واجب ہے تو یہ شریعت کا حکم ہے, اس کو قصر ہی پڑھنا ہے,
قصر ہی پڑھنا ہے,
اور گناہگار بھی ہوگا اور نماز بھی اس کو جو ہے وہ
دہرانی ہوگی.
جی, مدنی چینل کے ناظرین کے کچھ کالز کو ہم شامل کر لیتے ہیں, پھر اپنی گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. بہت پیاری گفتگو چل رہی ہے. جی, کال سنائیے مدنی چینل کے ناظرین کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ عموماً لوگوں میں یہ سوچ ہے کہ دین کی باتیں ہر شخص سے سن لینی چاہیے, چاہے وہ جیسا ہی کیوں نہ ہو, کیا ایسا کہنا درست ہے؟
دین کی باتیں ہر ایک سے سن لینا چاہیے. جی, اس پر بھی گفتگو کریں گے. دوسری کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا سوال یہ ہے کہ علم نافع سے کیا مراد ہے؟
علم نافع سے کیا مراد ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. علم کی ہم دعا تو کرتے ہیں مگر علم نافع کی دعا کرنی چاہیے, اور علم نافع سے کون سا علم مراد ہوتا ہے یہ بھی آج آپ کو بتائیں گے. جی, نیکسٹ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلسلہ علم کی کہکشاں ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہے. اس میں مفتی صاحب سے میرے یہ سوال ہے آج کے موضوع کے حوالے سے, علم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ میں داخلے لینے کا وقت نہیں ہے تو کیا کریں, اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے.
جی, مدرسے میں داخلے لینے کا وقت نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی شفیق بھائی کیا فرماتے ہیں؟
مدرسے میں داخلے لینے کا وقت نہیں, اصل میں ظاہر ہر آدمی کی مصروفیات, دیگر معاملات بھی. سب سے پہلے تو جو کفیل بھائی نے حکم شرعی بیان کیا کہ جو فرض عین ہیں, اب ان چیزوں میں تو کسی طرح کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ, ہم کہیں کہ اپنی جاب ہے یا دیگر معاملات ہیں اور ہم اس کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے. اس کے لیے ٹائم نکالنا ہی نکالنا ہے, جیسے بھی ہیں اس علم کو سیکھنا ہے.
جی,
اب مدرسہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, کتابوں کے ذریعے علماء کی صحبت میں بیٹھ کر, ایسے دارالافتاء کی طرف آ کر, اسی طرح کوئی اور ایسا وقت نکال کر اہل علم سے رجوع کر کے, یہ ذرائع ہیں, یا سن کر بیان باز, جیسے کہ ہمارے یہاں فرض علوم بھی پورا ریکارڈ ہوا, عوام کے ہاتھ میں تقریباً یعنی لوگوں میں ہے اور سنتے ہیں ماشاءاللہ, اور ایک تعداد ہے جو مسائل کو بہت اچھے طریقے سے اسے سمجھ بھی جاتے ہیں. تو یہ ذرائع مختلف ہوتے ہیں کہ جس سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے, صرف مدرسہ ہی ضروری نہیں. البتہ یہ کہ بعض یہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ پراپر عالم دین بننا ہے, اب اس کے لیے وہ جو طریقہ ایک معروف طریقہ, اور اس کے طریقے سے, کیونکہ حدیث میں ارشاد فرمایا انما العلم بالتعلم, علم سیکھنے سے آیا. اب ایسے کہ آدمی یہ کہے کہ ویسے ہی وہ پڑھ پڑھ کے بغیر کسی استاد کی یا بغیر کسی عالم کی رہنمائی کے خود ہی بہت بڑا عالم بن جائے گا, ایسا بہت بہت مشکل ہے.
تو ایک واضح سی
ناممکن سی بات ہے. یہ
ایک واضح سی بات ہے کہ جس نے کوئی دنیاوی طور پر بھی کچھ سیکھنا ہوتا ہے تو وقت دے کر ہی سیکھ سکتا ہے, کوئی بیٹھے بیٹھے سیکھ نہیں سکتا. آپ نے اگر کاریگر بننا ہے, آپ نے کوئی کمپیوٹر چلانا سیکھنا ہے, آپ نے دنیاوی طور پر کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے, تو وقت دے کر اپنا جو ہے وہ ذہن لگا کر اپنا مال خرچ کر کے بھی آپ کو یہ کرنا پڑے گا, اور ایسا لوگ کرتے ہیں. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو بہت سارے مقامات پہ ایسا ہوتا ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دینا, بغیر جو ہے وہ تصدیق کے کسی مسئلے کو آگے پہنچاتے رہنا. اس پر امیر اہل سنت نے بھی مدنی مذاکروں کی طرف جو ہے وہ مدنی مذاکروں میں اس کی طرف توجہ دلائی ہے. کفیل بھائی, ایک بات یہ بھی ہے کہ جب چوراہے پر چار افراد بیٹھے ہوتے ہیں یا دوستوں کی بیٹھک ہے, مجلس ہے, اب اس کے اندر کسی دینی مسئلے پر بات ہو رہی ہے, دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ وہ شخص کے جس نے قرآن کو پڑھا نہیں, جس نے کتابوں کو جو ہے ہاتھ نہیں لگایا, اچھا وہ بھی ایسے دلیرانہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے عالم و فقیہ تو یہی شخص ہو, اس طرح کی بات کی جاتی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ اب اپنے انداز میں تو وہ دین کی باتیں کر رہے ہیں اور درست کر رہے ہیں.
اولاً تو دیکھیں, سوال کس سے کرنا ہے؟ سوال کس سے کرنا ہے؟ ہم ایسی جگہ پر بات چھیڑ دیتے ہیں کہ پتہ ہے کہ سارے وہ افراد بیٹھے ہیں جن کا اس چیز سے تعلق ہی نہیں ہے.
سب سے بڑھ کر یہ سوشل میڈیا کو اگر لے لیا جائے, بلا وجہ کی بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں
سوشل میڈیا پر, یا ویسے بھی آپ لے لیں خاندان کے اندر چار افراد جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, یا چائے کے ہوٹل جو ہے وہ خاص طور پر اس طرح کی بیٹھک ہوتے ہیں, چاہے وہ اچھا
انتقال ہوتا ہے تو وہاں پہ ہنسی مزاق تو ہو نہیں سکتا,
وہاں پر جو ہے وہ
دین کا ٹاپک,
دین کا ٹاپک کوئی بھی
جو ہے وہ لے کر, کون ہے جن کو
آتا نہیں. تو اولاً دیکھیں, اللہ
تبارک, گفتگو ہو رہی ہے جو مسائل معروف ہیں, تدفین کیا یا دیگر کوئی نارمل بات ہو رہی ہے, لیکن مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ وہ اپنی بات پر اڑ جائے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی درست ہے, اور جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ کہاں پڑھا یا کس سے سنا, اس کی تصدیق کیا ہے, وہ کوئی ان کے پاس ہوتا نہیں ہے.
اس میں دونوں طرف کا جو ہے وہ قصور ہے. اولاً تو بتانے والوں کا, اس کے بارے میں تو حدیث مبارکہ میں سخت وعید کی گئی, پوچھنے والوں کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. یہ تھوڑی کہ جو تم نہیں جانتے وہ ایسوں سے پوچھو جو بھی نہیں جانتے, تو دونوں ہی جو ہے وہ آپس میں بات کرتے رہیں, تو اس کی تو ویسے ہی جو ہے وہ اجازت نہیں. اور جو بغیر علم کے کوئی بات دے, فرمایا من افتا بغیر علم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے, جواب دے رہا ہے, تو اس کے اوپر اللہ کی ملائکہ
دے رہے نا, وہ لکھ کے نہیں دے رہے آپ کو, وہ مہر نہیں لگا کے دے رہے, فتویٰ تو نہیں دے رہے, وہ تو ایک فتویٰ
ہے جواب دینا. فتوے کا جو اصل معنی ہے, یعنی ہمارے ہاں تو معروف ہے کہ ایک تحریری فتویٰ فتویٰ ہوتا ہے, لیکن جو زبانی بھی جواب دیا جاتا ہے وہ بھی فتویٰ ہی ہوتا ہے. جب آپ علم دین سے متعلق کسی عالم سے کوئی سوال کر رہے ہیں اور وہ اس کا جواب دے رہے, وہ فتویٰ ہی جو ہے وہ دے رہے ہیں, وہ اس کا جواب وہ فتویٰ ہی ہے. ایک ہمارے خاص اصطلاح بن گئی کہ تحریری فتوے کو फतवा कहा जाता है, वरना फतावा तहरीरी भी होते हैं, जबानी भी होते हैं, तकरीरी भी होते हैं, हर सूरत में होते हैं। तो जिसने बगैर इल्म के जो है वो कोई फतवा दिया, जवाब दिया, तो उसके ऊपर अल्लाह, मलाइका और तमाम लोगों की लानत है, इतनी बड़ी वईद है। इससे वो लोग जो है वो अंदाजा लगाएं कि वो क्या कर रहे हैं, नेकी के नाम के ऊपर लोगों के अंदर क्या फैला रहे हैं। और अगर कोई एक बात भी गलत निकल गई, कोई अगर हो सकता है उसके अंदर कोई बात सही भी हो, अच्छा। लेकिन जब बगैर इल्म के फतवा दिया या जवाब दिया तो वो गुनाहगार जरूर होगा, हाँ। कि उसने जुर्रत की, जसारत की दीन, अच्छा। के क्योंकि अव्वलन तो ये देखें आप बता क्या रहे हैं। आलिम, उलमा ने फरमाया आलिम अल्लाह और उसकी मखलूक के दरमियान वास्ता होता है। आलिम से जो सवाल पूछा जा रहा होता है, गोया ये पूछा जा रहा होता है कि इस बारे में मुझे ये बताओ कि मेरा रब क्या कहता है। आलिम ये जवाब देता है कि इस बारे में तुम्हारा रब तुम्हें ये हुक्म देता है, तुम्हारे रसूल तुम्हें ये हुक्म देते हैं। अब इस अंदाज को कोई गौर करे कि जो भी किसी दीनी मसले में गुफ्तगू कर रहा है, क्या वो ये जसारत कर सकता है, क्या वो उसके जहन में ये है कि मैं क्या बात कह रहा हूँ, क्या मैं इस बात पर कैसे श्योर हूँ, यकीन है कि मैं जो बात कह रहा हूँ वाकई अल्लाह तबारक व तआला ने कही है या उसके हबीब अलैहिस्सलाम ने कही है। तो ये कि जनाब कहीं से भी, अच्छा ये भी मिलता है जनाब, लिखी हुई बात कहीं दीवार पर से भी मिले तो ले लो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इबादुर रहमान की जहाँ सिफात बयान फरमाई के रहमान के बंदे हैं, फरमाया वल्लज़ीन इज़ा ज़ुक्किरू बि आयाति रब्बिहिम लम यखिरु अलैहा सुम्मा व उमियाना, कि जब उन पर रब की आयात तिलावत की जाती हैं तो उस पर भी अंधे बहरे होकर वो गिर नहीं पड़ते। अल्लाह की आयात बयान की जा रही है, लेकिन ये नहीं कि उसका मफहूम अगर कोई वो बयान किया जा रहा है जो कि कुरान और हदीस के खिलाफ है, तो बस सिर्फ ये नाम सुनने के जनाब कुरान लिखा हुआ है तो उसके पीछे दौड़ पड़े, या किसी जगह पर कोई भी हदीस लिखी हुई है तो नीचे बस फकत हदीस का अगर वो लगा हुआ है तो जनाब हम उसको फैलाना शुरू कर दें, उस पर अमल करना शुरू कर दें, उसकी तशहीर शुरू कर दें। रहमान के बंदों की ये सिफात नहीं है, वो पहले अगर खुद अहले इल्म नहीं है तो अहले अहले इल्म पर पेश करेंगे कि क्या ये दुरुस्त है या नहीं, तस्दीक होने के बाद ही उसको आगे फैलाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इशात इल्म दीन की नियत से ये काम कर रहे हैं और ये गुनाह की इशात के अंदर जो है वो मददगार बन जाए,
ऐसा ना हो कि गुनाह हमारे नामा अमल में शामिल कर दिया जाए।
इन हाजल इल्म दीन
जी,
ये इल्म दीन और फनजुरु अमन ता खुजूना दीन
जी,
तुम देखो तुम अपना दीन किससे
हासिल कर रहे हैं।
जैसा कि हमारे कॉलर इस्लामी भाई ने भी कहा कि किसी से, हर एक से, किसी से भी पूछ लें, किसी से भी जहाँ से भी कोई दीन की बात है, तो दीन के हवाले से भी, यानी इस हवाले से भी बड़ा मोहतात तरीका है
जी।
यानी पहली बात ये कि मसला पूछना किससे है
जी।
हदीस में इरशाद फरमाया कि लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, उनसे फतवे लेंगे, वो खुद भी गुमराह होंगे, इनको भी गुमराह करेंगे। तो ये ऐसे सिलसिले तो हैं, हर शोबे में उसके माहिर को देखा जाता है, लेकिन दीन का मामला है। यहाँ कोई नौकरी से रिटायर हुआ है तो वो कहता है मेरे पास तो काम नहीं बचा, चलो लोगों को मसले बताता रहूंगा, क्योंकि मैंने भी चार किताबें पढ़ी, कुछ दो चार किताबें पढ़कर या दो चार ऐसे मामला करके हर आदमी दीन के मामला में जसारत करने लग जाता है। जिसने कुरान का कुछ अरबी लुगत पढ़ी है वो तर्जमा करता है, जिसने कुछ अरबी लुगत और कुछ अरबी से मार्फत है वो, या कुछ हदीसें उसने पढ़ी तो वो कुरान में बोलने शुरू होता है। तो इस तरह के कई अफराद बाद कुरान की तफसीर करने में, हदीस की उस शरह करने में, या मसाइल ऐसे बताने में और जसारत करते हैं और बताते भी गलत, मन गलत ये नहीं बताते। तो हमेशा ऐसे से ही सीखना चाहिए कि जो, बल्कि उलमा की तो कितनी औसाफ बयान की है कि किस आलिम की सोहबत में बैठना चाहिए, कि जिस आलिम की सोहबत में बैठकर आखिरत का दर्द मिले, खौफ खुदा मिले, आपको उस आजी इंकिसारी का दर्स वहाँ से मिले
जी, जी।
दीन की सही रहनुमाई मिले, ये औसाफ उसमें होने चाहिए जिसके पास बैठना है और जिससे इल्म हासिल करना है।
सही, तो ये बहुत प्यारी बातें हमारे सिलसिले में हो रही हैं। याद रखिए हमारा इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मजहब है। इस्लाम ने हर चीज को वाज़े तौर पर बयान कर दिया गया है। अब जरूरत इस बात की है कि हम आगे बढ़े और इसको हासिल करें, तभी हमारा दुनिया और आखिरत का फायदा होगा। हमारे इस्लाम ने तो हमें तालीमात ये दी गई है कि बल्ली गुआनी वलो आया, फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कि पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक ही आयत जानते हो, लेकिन वो कन्फर्मेशन के साथ है। हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं बगैर तहकीक, बगैर तस्दीक के सुनी सुनाई बात को आगे पहुंचा देना, इस पर बात हो रही है। लेकिन अगर आपने किसी सुन्नी आलिम दीन से सुना है, अगर आपने किसी मोतबर किताब में पढ़ा है, तो आप उसको आगे दे सकते हैं। अमीर आले सुन्नत ने भी कुछ अरसा कबल मदनी मुजाकरे के अंदर इसकी तरफ तवज्जो दिलाई थी कि ये जो सोशल मीडिया पर या अपना SMS वगैरह चला करते हैं मोबाइल पर, बगैर किसी आलिम की तस्दीक के आगे फॉरवर्ड ना किए जाएं, और मुख्तलिफ जो है वो बातें हुआ करती हैं, और इससे हमें बचना चाहिए। अलबत्ता जब 100% आपको यकीन हो कि मैंने ये वहां जगह पढ़ लिया है और किसी मुफ्ती से पूछ लिया है, किसी आलिम से मालूम कर लिया है, तो फिर आप यकीनन आगे कर सकते हैं। और ये दीन का और इस्लाम का हुसन है ताकि हम तस्दीक शुदा बातों को ही आगे पहुंचाएं। अगर हर किसी को छूट दे दी जाएगी कि जिसने जो दिल चाहा SMS टाइप किया और व्हाट्सएप किया या सोशल मीडिया पे डाला और उसको आगे पहुंचा दिया, फिर क्या हाल होगा ये आप जानते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला से हमें पनाह तलब करनी चाहिए। इल्मे नाफे से क्या मुराद है, ये भी एक सवाल था।
इल्मे नाफे ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसे इल्म से पनाह मांगी है जिसका नफा ना हो।
अच्छा,
तो अब नफा इल्म
किस हालत में?
नफा इस सूरत में, देखिए इल्म जो है उसके दो तरह के नफे होते हैं।
अच्छा,
एक तो नफा ये होता है कि इल्म उसने हासिल किया और उसको खुद उसके फवायद हासिल हुए
जी,
यानी उसकी उस इल्म की वजह से आखरत सवर गई, उस आदमी के अंदर खौफ खुदा आया, उस आदमी के अंदर दीन की समझ बूझ हुई और दीन के तकाजों के मुताबिक उसने अमल करना शुरू कर दिया। और एक नफा इस एतबार से भी होता है कि लोगों को भी उसके इल्म से फवायद हासिल होते हैं। बाज़ का ऐसा होता है कि जो बता रहा है उससे लोग सुनकर तो रहनुमाई हासिल कर रहे हैं, उसके इल्म से फायदा उठाकर, और उन्होंने तो अपनी आखिरत को संवार लिया।
अच्छा।
लेकिन जिसने इल्म की बात बताई वो खुद उस अमल से महरूम रहा, बल्कि हदीसों में इरशाद फरमाया कि उसको तो बहुत ज्यादा हसरत होगी और उनको जो बेअमली की कैटेगरी में आएंगे तो उनको तो शदीद अजाब होगा कि लोग तो हिदायत पाएंगे इनसे सुन के, लेकिन उन्होंने हिदायत ना पाई और बेअमल रहे। अब इसमें यानी ये कहा कि ये उस दरख्त की तरह है कि जिसके फल तो निकले हुए हैं।
अच्छा,
और वो फलों से लोग मुस्तफीद हुए, इसको कुछ फायदा हासिल ना हुआ।
क्या बात,
तो दरख्त है और फल दरख्त से निकले, दरख्त खुद यानी उसने नहीं खाना, लोगों ने उससे फायदा
उठाया।
तो लोग कई ऐसे हैं कि जो उससे फायदा उठाते हैं, बल्कि रिवायतों में क़यामत के दिन वो लोग उनसे कहेंगे कि हमने ये बात आपसे सीखी और हमने इस पर अमल कर लिया। तो इसलिए अपने इल्म पर अमल करना, ये इल्म को नफा मंद, इससे मुराद कोई दुनियावी नफा मुराद नहीं है, बल्कि दुनियावी नफे की गर्ज से सीखे जाने वाला इल्म दीन, इस पर रिवायात में मुज़म्मतें बयान फरमाएगी।
जी, कॉल सुनाइए।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
माशाल्लाह, इल्म की कहकशां, बहुत प्यारा सिलसिला लेकर आए हैं बकरी चैनल में। अल्लाह पाक हम सबको इल्म सीखने की तौफीक अता फरमाए। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि क्या एक आलम बनने के लिए कुरान को हिफ्ज करना जरूरी है, या वैसे ही कुरान का मुतालिया करके बमानी तर्जमा आलम बना जा सकता है? जवाब अर्शाद फरमा दें।
कफील भाई क्या फरमाते हैं, आलम बनने के लिए क्या हिफ्ज करना जरूरी है?
हिफ्ज करना
आपने हिफ्ज किया पहले बनी अल्लाह ताला बरकत है।
हिफ्ज करना जो है वो आलिम दीन बनने के लिए जरूरी नहीं है। कई उलमा जो है वो ऐसे हैं जो हाफिज नहीं है लेकिन जबरदस्त आलिम दीन है, तो हिफ्ज हो तो सोने पर सुहागा, लेकिन अगर हिफ्ज नहीं भी है तो भी आलिम दीन जो है वो बन सकते हैं। तर्जमा है, तफसीर है, उसको पढ़ा जा सकता है, तो और उसके जरिए से इल्म दीन जो है वो हासिल हो सकता है। तो हिफ्ज करना यानी ये समझना कि हम अगर आलिम बनाना चाहते हैं तो हिफ्ज जो है वो जरूरी है, ऐसा
जी। अच्छा, तो बगैर हिफ्ज के भी आलिम बना जा सकता है, लेकिन आलिम किस तरह बनते हैं? मतलब आजकल के दौर में कितना अरसा अगर कोई अपने बच्चों को करवाना चाहे, 8 साल का अरसा भी होता है, उससे कम भी होता है।
इल्मे दीन सीखना और सिखाने का जो मामला है वो तो बचपन से ही शुरू हो जाता है मुसलमान की जिंदगी के अंदर, लेकिन एक दरसे निजामी का जो कोर्स है जो हमारे यहाँ पाको हिंद में राइज है
जी,
तो वो तकरीबन जो है वो 7 या 8 साल पर जो है वो मुहित है, और मगर फिर इससे एक काफी मकदार में इल्म हासिल होता है। और उलमा ने ये बयान फरमाया कि इस दर्स के बाद, इस कोर्स के बाद गोया के इल्मे दीन की आप जीने पर जो है वो चढ़ जाते हैं, जिससे मजीद इल्म जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। तो ये एक कोर्स जो हमारे यहाँ राइज है वो 7-8 साल का जो है वो कोर्स है, اور اس کے بعد پھر اور بھی اس کے آگے ہوتے ہیں، تخصص کیا جاتا ہے، خاص اسپیشلائزیشن جو ہے وہ کسی چیز میں کی جاتی ہے، فقہ میں اسپیشلائزیشن کی جاتی ہے، وہ تخصص فی الفقہ کہلاتا ہے، اور پھر اسی راستے سے بڑھتے ہوئے آگے دارالافتاء میں اور مفتی جو ہے وہ بنتے ہیں.
جی، یعنی کورس کے ساتھ ساتھ درس نظامی کورس،
جی
اس کے ساتھ ساتھ جیسے امیر علیہ سنت بھی اکثر ترغیب دیتے ہیں کہ صرف کورس پر ہی نہ رہیں،
جی
لیکن اس کے ساتھ ساتھ کثیر کتابوں کا
مطالعہ، علماء کی صحبت،
اور بالخصوص وہ کتب جو فرائض پر ہوں اور باطنی معاملات کی آگاہی پر ہوں، ان کتابوں کا ساتھ مطالعہ ہو. تو
دو کونے ہم اپنے سلسلے میں مزید شامل کر لیتے ہیں، پھر اپنے سلسلے کو انشاءاللہ ختم کریں گے. جی سنائیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں سعید احمد کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ دینی علم حاصل کرنے کے تو بہت سے فوائد اور ثواب بھی ہیں، کیا دنیا کے علم کے بارے میں بھی اس طرح کی کوئی ثواب ہے؟
جی دنیاوی علم واقعی اس طرف ہم نے آنا تھا، مگر اپنی گفتگو میں اس طرف ہم آ نہیں سکے، مختصراً اس کو بھی شامل کریں گے. دوسری کال.
مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، حضور یہ ارشاد فرمائیے، علم دین سیکھتے وقت ایک انسان کو کیا نیت کرنی چاہیے، اور اگر علم سیکھے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو عمل کرنے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کرنا چاہیے؟
جی علم دین حاصل کرتے ہوئے نیت کیا ہونی چاہیے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت، یہ تو سب سے مقدم ہو.
جی
اور اس علم کے ذریعے فرائض کی آگاہی ہوگی، اس علم کے ذریعے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پہچان ملے گی، اور جن کی وجہ سے میں اپنے نماز، روزہ اور حج، زکات، دیگر معاملات میں، یہ حدیث تو ہم نے مشہور سنتے ہیں طالب العلم والی.
جی
ایک اور بھی حدیث ہے کہ طالب العلم فریدۃ علی کل مؤمن ان یعرف الصوم والصلاۃ، کہ مومن پر علم کو سیکھنا یہ فرض ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ پہچان جائے، جان جائے نماز
اور
روزے کو، اور والحرام والحدود والاحکام، اللہ کی حدود کو، احکام کو، اور حلال و حرام کو، ان کی اس کو پہچان، یعنی حرام چیزیں، کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس کے اندر گناہوں کے اندر پڑ جاؤں. تو ایسی چیزوں کی پہچان معرفت حاصل کر کے اللہ کی رضا والے اور اطاعت والے کام کروں گا، اور نافرمانیوں والے کام سے میں بچوں گا. تیسرا یہ کہ علم دین کی وجہ سے میں اپنے ایمان پر استقامت پانے کی، اور یہ کہ آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تعالی نجات عطا فرمائے. اور بھی علم دین کی امیر السنت دامت برکات منالیہ نے بھی بہت سی نیتیں بیان فرمائی ہیں، اور بکثرت اپنے مدنی مذاکروں سے پہلے یہ بیان فرماتے رہتے ہیں.
جی
تو ان کے ساتھ ساتھ اخلاص دل میں ہوگا تو انشاءاللہ بہت ثواب حاصل ہوگا.
جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا. مکتبۃ المدینہ کی کوئی بھی کتاب آپ حاصل کریں گے، اس سے قبل نیتوں کی مدنی بہاریں ہوتی ہیں، نیتیں اس کے اندر شامل کی ہوتی ہیں، لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بھی مدنی مذاکروں میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے بہت ساری نیتیں شامل کی جاتی ہیں. تو جتنی نیتیں آپ زیادہ کریں گے اتنا ثواب بھی آپ کو زیادہ ملے گا. آپ حسب حال نیتیں کی جا سکتی ہیں اور ان کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے. آخری جواب لے کر مفتی کفیل صاحب سے سلسلے کو ختم کریں گے کہ جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو کیا دنیاوی علم حاصل کرنے کے بھی کچھ فوائد اور فضائل ہیں؟
کیا فضائل جو بھی احادیث طیبہ کے اندر بیان کیے گئے وہ تو علم دین کے ہی فضائل ہیں، دنیاوی علوم کے اوپر اسے محمول نہیں کیا جا سکتا. ہاں دینی ضروری علم سیکھنے کے ساتھ یا اس کو سیکھنے کے بعد دنیاوی بعض چیزیں سیکھنا، کیونکہ جو بعض پیشے ہیں جن کا سیکھنا فرض جو ہے وہ کفایہ کی صورت اختیار کر جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو ان جب وہ پیشے ہیں، وہ کوئی کاروبار ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، تو اس سے متعلق لازمی سی بات ہے اب اس سے متعلق پہلے علم حاصل کرے گا. جیسے درزی ہے تو کپڑا سینے سے پہلے کچھ سیکھے گا.
جی
اب سیکھنے کے لیے تھیوری ہونا ضروری نہیں ہے، پریکٹیکل کے ذریعے بھی جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کا سیکھنا جو ہے وہ فائدہ مند ہی ہے. تو اسے اچھی نیت ہوگی تو اچھی نیت تو اگر علم دین میں بھی نہیں ہے تو
اردو اگر کوئی سیکھ رہا ہے اور اردو سیکھنے کے فوائد تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن وہ یہ بھی نیت کرتا ہے کہ میں اردو ترجمہ جو قرآن پاک کا ہے اس کو پڑھوں گا.
ہمارے جو جامعات المدینہ ہیں جو یو کے وغیرہ میں ہیں وہاں پر باقاعدہ اردو کا پیریڈ ہے, اور وہ اسی لیے ہے کہ چونکہ وہاں کے جو طلبہ ہیں وہ انگلش جانتے ہیں تو انہیں اردو اس لیے سکھائی جاتی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اعلیٰ حضرت اور دیگر علماء اہل سنت کی جو اردو میں کتابوں کا ایک ذخیرہ ہے اس کا مطالعہ کر سکیں.
ٹھیک ہے,
تو مقصد پر بات آ جائے گی کہ کس نیت سے سیکھ رہے ہیں. لیکن جو آج کل جو دوسرا ٹرینڈ ہو گیا نا کہ دنیاوی علوم پر ہی جو ہے وہ مہارت کا حصول اور دین سے یکسر غافل, یہ سراسر جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے.
اب اس میں پھر یہ بھی ضروری کہ دنیاوی علوم جب قابل ثواب بنیں گے, جبکہ اس کے اندر فی نفسی گناہ کے کام نہ ہو رہے, جب خود ہی اس میں گناہ کے کام ہو رہے ہوں, اور اگر گناہ کے کام نہیں ہے اور یہ اپنے علم جو فرض عین ہے اس پر اس سے کسی طرح کا مخل نہیں ہوا ہوا, وہ سیکھا ہوا ہے
جی,
ساتھ اس میں یہ مشغول رہتا ہے اور اس میں یہ نیت اس کی ہوتی ہے, تو یہ ثواب کے درجے پہ آئے گا. وہ بھی تب جب اس کے ذریعے دین کی کوئی خدمت کرے گا, مسلمانوں کی کوئی خدمت کرے گا, اور سائنس کے بھی علم کو جیسے علماء نے لکھا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی پہچان اور دیگر ان چیزوں کو یہ معرفت حاصل کرے گا, تو یہ قابل ثواب بنیں گے, لیکن انہی کنڈیشنوں کے ساتھ.
جی بالکل, دنیاوی علوم کسی جو ہے وہ دینی کام کے لیے ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں, تو ان کو حاصل کرنا اگر اچھی نیت سے ہو تو ثواب کا باعث ہو سکتا ہے. جو بنیادی علوم ہے, نماز کا علم حاصل کرنا ہے, وضو کا علم حاصل کرنا ہے, اسی طرح تلاوت قرآن کا علم حاصل کرنا ہے, جو بنیادی علوم ہے وہ سیکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اگر آپ علم دین کی آشنائی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے عرض کروں گا, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, مدنی مذاکرے کو لازمی دیکھیں, اور اسی طرح مدنی چینل کو دیکھتے رہیں, اس کی دعوت کو عام کریں, انشاءاللہ دین و دنیا کی بے شمار و بے حساب برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں. اللہ رب العزت ہمارے آج کے سلسلے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو رب کائنات اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں, علم کی کہکشاں سے روشن